نعت شریف کے اشعار ہیں، فدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ، فدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ، ہمارے مرشد شیخ العرب والعجم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ مبارک تجھے
مدینہ سبب دے رہا ہے،
نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ، نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ. وفاداریوں پر تاریخ روشن، یہ شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ.
ادھر آگے آگے بیٹھے، ایک دفعہ بتاتا ہوں، بار بار بتانا کیوں پڑتا ہے بھائی، یہاں آ کے بیٹھا کر، چھپ کے مت بیٹھو، کرسی کے ادھر بیٹھو، کرسی پیچھے کر دو وہاں، اب آئندہ ہمیشہ یہیں بیٹھا کرو. اچھا، اللہ مجالس ابرار جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. یہ مجموعہ ہمارے حضرت ہی نے مرتب فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جب دین شکنی اور دل شکنی کا تقابل ہو تو دین کو مقدم رکھا جائے، یعنی کسی کا دل ٹوٹتا ہو اور گناہ کا معاملہ ہو، اللہ کی ناراضگی کا معاملہ ہو، تو اپنے دین کو سلامت رکھنا ضروری ہے چاہے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے، ورنہ ویسے مومن کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جہاں اس کا مقابلہ دین شکنی سے ہوگا کہ ہمارا دین سلامت نہ رہے، تو اس میں آخرت کو مقدم رکھا جائے گا، دین کو مقدم رکھا جائے گا. ارشاد فرمایا کہ جب دین شکنی اور دل شکنی کا مقابلہ ہو تو دین کو مقدم رکھا جائے، اور سب مصالح کو قانون شریعت کے احترام اور عظمت پر مثل مصالح کے پیس دینا چاہیے. سب مصالح یعنی مصلحتوں کو، سب مصلحتوں کو قانون شریعت کے احترام اور عظمت پر مثل مصالح کے پیس دینا چاہیے، یعنی اس کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے، کوئی بھی مصلحت تو اس کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے. ایسے مواقع پر جذبات پر شریعت کو ترجیح دینی چاہیے. مخلوق کی چمگوئیاں اور تانوں کی ہرگز پرواہ نہ کرنی چاہیے. بھائی بیٹھ جاؤ، خلل مت ڈالو، بیٹھ جاؤ. ایسے مواقع پر جذبات پر شریعت کو ترجیح دینی چاہیے. دوبارہ پڑھ کر سناتا ہوں، بھائی دیکھو سکون سے بیٹھو، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ جاؤ باپ کے پاس بیٹھو. اتنے بچوں کا اجتماع ہو جاتا تو یہ مشکل ہوتی، اب کوئی نہ ہلے اپنی جگہ سے. ارشاد فرمایا کہ جب دین شکنی اور دل شکنی کا تقابل ہو تو دین کو مقدم رکھا جاوے، اور سب مصالح یعنی مصلحتوں کو قانون شریعت کے احترام اور عظمت پر مثل مصالح کے پیس دینا چاہیے. ایسے مواقع پر
جذبات پر شریعت کو ترجیح دینی چاہیے. مخلوق کی چینگویاں اور تانوں کی ہرگز پرواہ نہ کرنی چاہیے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موجودہ غلط رسم و رواج کے سبب اپنے ذمے اس وصیت کو واجب سمجھتا ہوں کہ اپنے پسماندگان اور احباب کو یہ وصیت کر دوں کہ میرا جہاں بھی انتقال ہو جائے وہیں پر دفن کر کے حق تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت واسعہ کے سپرد کر دیا جائے اور ہرگز وطن نہ لایا جائے. نمبر دو، رونمائی ہرگز نہ کی جائے، چہرہ دکھلانا. جیسا کہ گزشتہ مجلس میں ہم پڑھ کر سنا چکے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کی تدفین کرنی چاہیے. مجمع کا انتظار بھی نہ کرے، جمعے کا انتظار بھی نہ کرے. اور دوسری بات یہ کہ چہرہ دکھانے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں، منہ کھلا رکھ کے میت کو رکھا جاتا ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے یہ وصیت اپنے دوستوں کو فرمائی ہے، پسماندگان اور احباب. مضمون بالا کو جب لکھ چکا تو حضرت فرماتے ہیں کہ مضمون بالا کو جب لکھ چکا تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے اصل مضمون کی اشاعت کے لیے مشورہ کیا تو فرمایا کہ ضرور شائع کیا جائے. نیز فرمایا کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے جو ذکر میرا کیا ہے وہ مبہم ہے، میرا نام شائع کر دیا جائے تاکہ جو کوتاہی مجھ سے اعلانیہ ہوئی ہے اور اس کی توبہ بھی مجھے اعلانیہ طور پر واجب ہے، اس اشاعت سے میرا واجب ادا ہو جائے گا. یعنی رونمائی پر نکیر نہ کرنے کا واقعی مجھے غم ہے، جس کا ذکر میں نے خود حضرت سے کیا تھا. جو گزشتہ روز مجلس میں پڑھ کر سنایا گیا تھا اس سے متعلق یہ مضمون ہے کہ ایک بڑے عالم تھے اور ان کی موجودگی میں ایسا ہوا کہ ان کے بزرگ کی رونمائی کی گئی لیکن انہوں نے اس پر نکیر نہیں فرمائی. تو حضرت والا نے مضمون شائع کیا لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ میرے وہاں موجودگی کے ہوتے ہوئے میں نے علانیہ طور پر اس کی نکیر نہیں کی، تو مجھ پر علانیہ توبہ بھی واجب ہے. علانیہ تو بالعلانیہ، جہاں گناہ علانیہ ہو یا کوئی بات ایسی کہہ دی ہو تو اس کا علانیہ تلافی کرنی چاہیے. تو اس لیے فرمایا کہ میرا نام بھی اس کے ساتھ شائع کیا جائے. بزرگوں کے اندر یہ فنائیت ہوتی ہے کہ اللہ کے قانون کے سامنے انہوں نے اپنے نام کا بھی یعنی خیال نہ کیا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو فرمایا کہ اس اشاعت سے میرا واجب ادا ہو جائے گا، یعنی رونمائی پر نکیر نہ کرنے کا واقعی مجھے غم ہے، جس کا ذکر میں نے خود حضرت سے کیا تھا. ارشاد فرمایا کہ نقل کی برکت اصل تک پہنچا دیتی ہے. ارشاد فرمایا کہ نقل کی برکت اصل تک پہنچا دیتی ہے. ڈرائیور کی نقل کرتے کرتے آدمی ڈرائیور ہو جاتا ہے. جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وضع قطع اور لباس کی نقل کی تھی، نقل کی برکت سے سیرت بھی بدل گئی اور سب کو ایمان عطا کر دیا گیا اور سب کے سب کافر سے صحابی ہو گئے. ارشاد فرمایا کہ نقل کی برکت اصل تک پہنچا دیتی ہے. ڈرائیور کی نقل کرتے کرتے آدمی ڈرائیور ہو جاتا ہے. جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وضع قطع اور لباس کی نقل کی تھی، نقل کی برکت سے سیرت بھی بدل دی گئی اور سب کو ایمان عطا کر دیا گیا اور سب کے سب کافر سے صحابی ہو گئے. اسی طرح شیطان کی نقل سے شیطان کی سیرت بھی آ جاتی ہے. مثلا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ہرگز ہرگز کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھاوے. اس قدر اہتمام سے منع فرمایا جو نہایت ہی بلیغ انداز ہوتا ہے. اس حدیث شریف سے یہ سبق ملتا ہے کہ فاسقین کی نقل یعنی گناہگاروں کی نقل سے سخت پرہیز کرنی چاہیے. اور راز اس میں یہ ہے کہ جس کی نقل کی جاتی ہے اس کی یا تو محبت یا عظمت دل میں ہوتی ہے، پھر اس کی عادتیں اندر آنے لگتی ہیں. دل میں جس کی عظمت اور محبت ہوتی ہے اعمال اس عظمت و محبت پر شہادت پیش کرتے ہیں. چنانچہ انگریز کو دیکھیے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، ان کے اندر شیطان کی خودبینی، تکبر اور بڑوں پر اعتراض کا مادہ ہوتا ہے. اور جو لوگ پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، چونکہ یہ متکبرین کی وضع ہے اس لیے اس کی نقل کرنے والوں میں تکبر اور اپنے بڑوں پر اعتراض، بدگمانی وغیرہ کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹخنے سے نیچے پائجامہ یا لنگی کو یا کرتا اور قمیص اور عبا کو لٹکانے سے منع فرمایا. احقد جامع یعنی ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے بعض روایت کی تکبر کی قید سے اس کو قید احترازی سمجھ کر یہ سمجھ گئے کہ اگر تکبر سے نہ ہو تو درست ہے. یہ ان کو سخت علمی دھوکہ شیطان نے دیا ہے. علماء محققین فرماتے ہیں کہ تکبر یہاں قید واقعی جو بھی لٹکاتا ہے ٹخنے کے نیچے وہ تکبر ہی سے لٹکاتا ہے. البتہ وہ بیمار جن کا پیٹ آگے نکل آتا ہے اس کی ایک نظیر مثال قرآن پاک میں ارشاد ہے، لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، تنگ دستی کے خوف سے، خشیتی ہے کہ خشیتہ، من خشیت املاق، تنگ دستی کے خوف سے اپنے بچوں کو مت قتل کرو. تو کیا مالداروں کو قتل اولاد جائز ہو جاوے گا؟ بلکہ یہاں وہی قید واقعی ہے کہ جو بھی قتل کرتا تھا بخوف تنگ دستی کرتا تھا، یعنی اسی طرح جو بھی ٹخنا ڈھانکے گا وہ تکبر سے ڈھانکے گا. ارشاد فرمائے کہ جب تورات پر عمل نہ کرنے والوں کو قرآن پاک میں گدھا قرار دیا گیا تو قرآن پاک جو تورات سے افضل ہے اس کے علم رکھنے کے بعد بے عمل ہونے والا کیا مستحق وعید نہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ جب تورات پر عمل نہ کرنے والوں کو قرآن پاک میں گدھا قرار دیا گیا تو قرآن پاک جو تورات سے افضل ہے اس کے علم رکھنے کے بعد بے عمل ہونے والا کیا مستحق وعید نہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خام ہوتا ہے وہی اہل دولت کے ہاتھ فروخت ہو جاتا ہے. یا خوف مخلوق سے یا طمع مال سے اپنا دینی رنگ اور مذاق اور اصول شریعت کو توڑ دیتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خام ہوتا ہے، کچا، جس پہ رنگ نسبت رسوخ نہیں پاتا ہے، قوی نہیں ہوتا ہے، تو وہ آدمی کچا ہوتا ہے اور وہی اہل دولت کے ہاتھ فروخت ہو جاتا ہے، یعنی اپنے دین میں نقصان برداشت کر لیتا ہے اور اہل دولت کی خاطر سے، ان کو خوش کرنے کی خاطر سے، یا مال کی حرص میں، یا خوف مخلوق سے یا طمع مال سے اپنا دینی رنگ اور مذاق یعنی ذوق اور اصول شریعت کو توڑ دیتا ہے. اس کی ایک عجیب مثال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، صراحی خام میں پانی ڈالیے وہ مٹی گھل کر اپنا وجود بھی غائب پائے گی. کچی صراحی جو ہوتی ہے جو پکائی ہوئی نہیں ہوتی، چکنی مٹی سے بنائی جاتی ہے، جب تک اس کو پکاؤ نہیں تو وہ پانی سے خراب ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ صراحی خام اس میں پانی ڈالیے وہ مٹی گھل کر اپنا وجود بھی غائب پائے گی، اور اگر آگ میں پکا دی جاوے تو پختہ صراحی کا پانی صراحی کے وجود کو نہیں مٹا سکتا، بلکہ صراحی اس کو اپنے فیض سے ٹھنڈا کر دے گی. یہی حال اس عالم ربانی کا ہے، اللہ والے عالم کا، جو بزرگوں کی صحبت میں پختہ ہو جاتے ہیں، پھر مخلوق سے اختلاط اشاعت دین کے لیے ان کو مضر نہیں ہوتا، یعنی لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے دین سے متاثر ہوتے ہیں، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. تو فرمایا کہ صحبت میں پختہ ہو جاتے ہیں، پھر مخلوق سے اختلاط اشاعت دین کے لیے ان کو مضر نہیں ہوتا، نہ جاہ، نہ مال، نہ شہرت، کوئی فتنہ ان کو خراب نہیں کرتا. استقامت کی نعمت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہر وقت صاحب نسبت ہونے کے سبب حق تعالیٰ پر نظر ہوتی ہے کہ قبر میں صرف رضا حق کام آوے گی، نہ جاہ، نہ شہرت، نہ ہجوم، نہ خلق، یعنی معتقدین کا مجمع وہاں کام نہ آئے گا. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. پس صراحی کی مثال سے خام سالک اور پختہ سالک، یعنی جو ابھی نیا نیا ہے، کچا ہے، اس میں نسبت کا رنگ نہیں ابھی رسوخ پایا، اور ایک پختہ سالک ہے جس میں نسبت کا رنگ اتر چکا ہے، نسبت حاصل ہو چکی ہے، اس کے حالات خوب سمجھ میں آ سکتے ہیں. خام سالک دوسروں سے متاثر ہو جاتا ہے اور پختہ سالک دوسروں کو متاثر کر دیتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ سے بغض اور عناد اور ان کو ایذا دینا دنیا ہی میں اکثر ذلیل کرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اہل اللہ سے بغض اور عناد اور ان کو ایذا دینا دنیا ہی میں اکثر ذلیل کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ حاضری ہوئی، اذان کی غلطیاں سن کر سخت رنج ہوا، میں نے وعظ میں صرف یہ گزارش کر دی کہ اذان صحیح نہیں ہے، اذان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ بعد میں کمیٹی کے کسی صاحب نے دریافت کیا کہ صاحب وہ کیا غلطیاں ہوئیں، ذرا ہم کو بھی بتا دیجئے۔ میں نے کہا بہت اچھا، سنیے، اللہ کے لفظ کو اتنا کھینچا جس کو کوئی قاعدہ نہیں، شرح وقایہ میں دیکھیے تلحین کو ناجائز لکھا ہے۔ آج کل اتنا گھما گھما کے اذان دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، کوئی کہتا بھی نہیں ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ بہت سخت ناراض ہوا کرتے تھے، لا الہ میں الہ کو دو مت کے برابر کھینچا، چونکہ اذان کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ قرت کے اصول اذان میں نہیں لگتے، اس لیے جتنا اس میں کھینچنا چاہیے، زبر ہے تو زبر اور کھڑا الف ہے تو کھڑا الف، مد ہے تو مد، اس کو اتنا ہی کھینچنا پڑے گا۔ لا الہ میں الہ کو دو مد کے برابر کھینچا، رسول میں واو کو کھینچا جس سے مد پیدا ہوا۔ معلوم ہوا کہ مؤذن صاحب کی تنخواہ صرف 60 روپے ہے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، لیکن ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی نسبت سے بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے عام طور پر۔ بتائیے پھر اتنی معمولی تنخواہ میں بڑھیا مؤذن کیسے مل جائے گا؟ افسوس کہ اس زمانے میں وکیل بڑھیا ہو، ڈاکٹر بڑھیا ہو، انگریزی پڑھانے کا استاد بڑھیا، مگر مؤذن اور قرآن پاک پڑھانے والا استاد سستا ہو، دنیاوی تعلیم کا مدرس بڑھیا اور اس کی تنخواہ بھی زیادہ، اور قرآن پاک جو احکم الحاکمین کا کلام ہے اس کے لیے استاد سستے والا۔ اصلی گھی تو زیادہ پیسے سے ملتا ہے اور سستا مال تو ڈالڈا ہی ہوگا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ جو ہے وہ آسمانوں پہ فرشتے خوشیاں منا رہے تھے، تو پوچھا کسی نے کیا بات ہے، کہا کہ آج مولوی صاحب کی نے کسی کی دعوت کی ہے، تو وہ ایسے جو ہے وہ کہاں اس دعوت کر سکیں گے اگر اتنے کم پیسے ملتے ہوں، بیچارے اپنے گھر کا خرچ بھی بہت مشکل سے چلاتے ہیں۔ اور ایسی ایک قصہ جو ہے وہ یہ سنایا تھا کہ بادشاہ نے، یہ بادشاہ تو عجیب عجیب عقل کے ہوتے ہیں، جیسے ایک دفعہ حضرت نے سنا ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے ایک صاحب بزرگ کہیں جا رہے تھے، اور شہر میں داخل ہونے لگے تو معلوم ہوا شہر کے سارے دروازے بند ہیں، تو پوچھا کہ کیا بات ہے، لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، آزاد ہو کر اڑ گیا ہے، تو اس لیے شہر کے سارے دروازے بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا کہ یا اللہ، یہ آپ نے اتنی بڑی بادشاہت ایسے بیوقوف شخص کو دے دی کہ اس کو یہ بھی عقل نہیں کہ باز تو ایک اڑنے والا پرندہ ہے، اس کے دروازے شہر کی فصیل بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور یہ بےچارے پھٹے حال اور جوتی بھی ان کی پھٹی ہوئی تھی۔ آسمان سے آواز آئی کہ اچھا اگر تم کہو تو تمہیں جو دولت ہم نے دی ہے اپنے قرب کی اور نسبت کی، وہ لے کر تمہیں بادشاہت دے دیں۔ تو سمجھدار تھے، عارف اللہ سے، فوراً سجدے میں گر گئے، معافی مانگی، توبہ کی۔ تو بادشاہ تو ایسے الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں، تو اسی طرح ایک بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ جو ہمارے ہاتھی کو رلا دے گا ہم اس کو اتنا اتنا انعام دیں گے۔ بہت سے لوگ آئے، طرح طرح کی دردناک کہانیاں سنائی، لیکن جو ہے وہ ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی موقع دیں، بادشاہ نے اوپر سے نیچے دیکھا، کہا چلو مقابلے کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جو بھی یہ دعویٰ کرے اس کو موقع دینا چاہیے، چلو بھائی آپ بھی کوشش کر لیجئے۔ انہوں نے ہاتھی کے کان میں کچھ جا کے ایسا کہا کہ ہاتھی زار و قطار رونے لگا، تو وہ بہت سب حیران ہوئے۔ بادشاہ نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیا آپ نے کہہ دیا؟ کہا میں نے اس کے کان میں مولوی صاحب کی تنخواہ بتا دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرمایا کہ ڈاکٹر بڑھیا ہو، وکیل بڑھیا ہو، انگریزی پڑھانے کا استاد بڑھیا، مگر مؤذن اور قرآن پاک پڑھانے والا استاد سستا ہو، دنیاوی تعلیم کا مدرس بڑھیا اور اس کی تنخواہ بھی زیادہ، اور قرآن پاک جو احکم الحاکمین کا کلام ہے اس کے لیے استاد سستے والا۔ اصلی گھی تو زیادہ پیسے سے ملتا ہے اور سستا مال تو ڈالڈا ہی ہوگا۔ ایک جگہ حاضری ہوئی تو اذان اس قدر جلدی جلدی دی کہ درمیان میں اتنا موقع ہی نہ دیا کہ اذان کا جواب دیا جا سکے۔ یہ بھی کئی جگہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ آج کل مسجد کے جسم پر تو توجہ ہے اور روح پر نہیں۔ معلوم کیا کہ مسجد کتنے میں تعمیر ہوئی تو معلوم ہوا 21 لاکھ کی تعمیر ہوئی، آج کل تو کروڑوں میں چلی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مسجد تو 21 لاکھ کی اور مؤذن 60 روپے کا. ایک مسجد میں تکبیر مؤذن صاحب نے اس طرح کہی، حی علی الصلاح تو حی علی الصلاح، یعنی تا کو ملا دیا انہوں نے. اسی طرح حی علی الفلاح تی حی علی الفلاح، اور کسی کو فکر بھی نہیں، اذان اور تکبیر کو غور سے سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانت نیته طلب الآخرة جعل اللہ غناه فی قلبه وجمع له شمله فأتته الدنیا وهی راغمة ومن کانت نیته طلب الدنیا جعل اللہ الفقر بین عینیه وشتت علیہ امره ولا یأتیه منها الا ما کتب لہ. رواہ ترمذی ورواہ احمد. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نیت اعمال خیر سے آخرت کی طلب ہو، اللہ تعالیٰ اس کو غناء قلبی عطا فرماتے ہیں، یعنی اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں اور اس کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشتے ہیں. دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ دنیا کو ذلیل و خوار سمجھتا ہے، اور جس شخص کی نیت اعمال میں دنیا کا حاصل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، یعنی فقر و افلاس اس کو محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کے کاموں میں انتشار اور پریشانی پیدا کرتا ہے، اور دنیا اس کو صرف اس قدر ملتی ہے جتنا کہ اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جو آخرت کو مطلوب اور مقصود بنا دے گا، حق تعالیٰ کی طرف سے اس کو قلبی جمعیت اور سکون عطا ہوتا ہے اور اس کے لیے رزق کو آسان فرما دیتے ہیں، اور اگر آخرت کو پس پشت ڈالا اور دنیا کو مقدم اور مطلوب اور مقصود بنایا تو اس کو قلبی پریشانی اور سرگردانی رہتی ہے، اور رزق اتنا ہی ملتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہے، محض حوث اور طمع سے تقدیر سے زیادہ نہیں ملا کرتا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں لباس کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. قمیص یا کرتا وغیرہ اتارنا ہو تو پہلے بایاں ہاتھ آستین سے نکالیں اور پھر دایاں. اسی طرح شلوار اور پاجامہ اتارتے وقت پہلے بایاں پیر باہر نکالیں پھر دایاں. جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہنیں پھر بائیں پاؤں میں. اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتاریں پھر دائیں پاؤں سے اتاریں. نشتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے مقولات و مشروبات و مرکوبات میں، یعنی آپ جو چیزیں پسند فرماتے تھے کھانے میں، پینے میں اور سواریوں میں، ان چیزوں کو آپ کی ذات برکات سے دو تعلق ہیں. ایک تشریح کہ ان میں کیا جائز ہے کیا ناجائز، اس کے متعلق روایات کو جمع کرنا اور ان سے احکام کو اخذ کرنا، یہ منصب فقیہ کا ہے. دوسرا تعلق ان کا استعمال کرنا حاجت اور مصلحت کے لیے، اس حیثیت سے یہ شعبہ سیر کا ہے. یہاں اسی اعتبار سے زاد المعاد سے مختصراً بیان کیا جاتا ہے. معقولات و مشروبات غذاءً یا دواءً، ان میں بعض وہ چیزیں ہیں جن کا خود آپ سے استعمال کرنا ثابت ہے، اور بعض وہ ہیں کہ ان کا وصف فرمایا ہے، چنانچہ احادیث مقام سے سب بالتعیین معلوم ہو جائے گا. اسمد یعنی سرما سیاہ اصفہانی. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اسمد کو استعمال میں رکھو، وہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور بال کو جماتا ہے. روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے، اور آپ کی عادت شریفہ بھی دونوں آنکھوں میں ابن ماجہ کی روایت پر تین تین سلائی اور ترمذی کی روایت پر داہنے میں تین اور بائیں میں دو لگانے کی تھی، یعنی عادت شریفہ دونوں طرح کی تھی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم لا تخزني فانك في علي ولا تعذبني فانك علي قادر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. کل جو ہے جمعہ کا بیان لانڈی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی, تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہاں پر چونکہ اس علاقے میں نماز جماعت کی نماز سویرے ہوتی ہے, وہاں 8:15 بجے ہوتی ہے, یہاں پر دیر سے ہوتی ہے, اس لیے یہاں پر پیر سے جمعرات جو مجلس ہوتی ہے اس میں یہاں کا وقت الگ بتایا جاتا ہے. آج کل 9:10 پر فون کیا کریں اور 9:15 بجے مجلس شروع ہوتی ہے, اور صرف لانڈی کے لیے جمعے کے دن لانڈی کے لیے جو ہے یہی وقت 9:40 مقرر کیا گیا ہے, 8:40 پر, اور 9:15 انشاءاللہ وہاں مجلس ہو جائے گی. تو یہ وقت صرف جمعے کے لیے بتایا جاتا ہے اور یہاں کے اوقات مختلف ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.